اور دینی بہنوں، آج کی مجلس میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا خیال آیا. پہلی بات، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک حکایت کے ضمن میں عرض کرنی ہے، اور اسی سے متعلق پہلی آیت کریمہ بھی اپنے اندر اس کا مضمون رکھتی ہے. اور دوسری بات، بھائیوں اور بہنوں میں پائی جانے والی ان خرابیوں کی نشاندہی سے متعلق ہے جو دراصل ایام جاہلیت میں تھی، اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن افسوس کہ وہ اب بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی ایک بستی میں سادہ لباس پہن کر حالات دیکھنے کی غرض سے نکلے. رات کا وقت ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور یہ بستی میں آبادی میں گشت لگا رہے ہیں. ایک جگہ ایک تولہ ملا، جن کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگوں کا مال وغیرہ لوٹنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جب جا کر اس تولے سے ملے تو انہوں نے، اس تولے نے اس نئے آدمی سے جو ان میں جا کر شامل ہوا پوچھا، آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے انسانی رشتے کے ناطے یوں فرما دیا کہ میں بھی تم میں کا اور تم جیسا ایک آدمی ہوں. تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا چوری کرنے والا کوئی عام آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ کر لیا، چلو اپنے کام میں تقویت پہنچانے والے ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہر ایک نے یہ چاہا کہ ایک دوسرے کے پاس جو ہنر ہے اس کو سنائے. اب ایک ایک نے اپنا سنانا شروع کیا. ایک نے کہا کہ کتا جب پکارتا ہے تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں. آگے، اچھا تمہارے پاس یہ ہنر ہے، بولے جی. دوسرے سے پوچھے تمہارے پاس کیا ہنر ہے. بہنوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ قصے کو خالی قصہ سمجھ کے نہ سنیں، ہم کو بہت کچھ سمجھنا ہے. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ میں رات میں جس کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں اس کو پہچان لیتا ہوں، دن میں اسے پہچان لیتا ہوں. تیسرے نے کہا میرے پاس یہ ہنر ہے کہ مٹی سونگھ کر بتلا دے سکتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں. چوتھے نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں سوراخ ڈال سکتا ہوں. پانچویں نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ اونچی سے اونچی عمارت پر کمن ڈال دینا اور اس کے اوپر چڑھ جانا، یہ ہنر میرے پاس. پہلے زمانے میں اوپر چڑھنے کے واسطے جو رواج تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ یہ ہے کہ کسی مضبوط رسی کو گوڑ تھوڑ کی کمر میں باندھ دیتے تھے اور اس کو محل کے اوپر پھینک دیتے تھے. پھر جب وہ اوپر اس کے گر جاتا تو اسے کھینچتے، تو اپنے تحفظ کے خاطر مضبوطی کے ساتھ دیواروں کو پکڑ لیتا تھا اور اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا تھا کہ کوئی آدمی پکڑ کے لٹک جائے تو وہ اپنی گرفت چھوڑتا نہیں، تو بس وہ اس کے سہارے چڑھ جاتے. ہر ایک نے اپنا اپنا یہ ہنر سنایا. اب اس کے بعد میں اس نئے آ کر ملنے والے شخص سے پوچھا، تمہارا کیا ہنر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہنر یہ ہے کہ جب میری داڑھی ہل جاتی ہے ترحم کے نتیجے میں، رافت و رحمت کے جذبے سے، تو سولی کے مستحق لوگ چھٹکارا پا جاتے ہیں. جن کے حق میں قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ان لوگوں کو خلاصی مل جاتی ہے. تو سارے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم سب کے پاس جو ہنر تھے وہ چوری میں مددگار تھے، لیکن آپ کے پاس وہ ہنر ہے کہ اس کے بعد جو خطرہ پیش آ سکتا ہے اس خطرے سے چھٹکارے کا سامان آپ کے پاس ہے. بس اس کے بعد میں اب یہ ان کے ساتھ میں ہو لیے، انہوں نے اپنی مہم شروع کر دی. راستے میں جاتے جاتے کتے نے بھونکا. معرفِ مثنوی میں یہ قصہ لکھا ہے، اور ہماری عافیت تو اسی میں ہے کہ بڑوں کی باتیں سناتے رہیں. کتا بھونکا تو لوگوں نے اس سے پوچھا جس کے پاس ہنر تھا، یہ پکار رہا ہے کیا کہہ رہا؟ تو اس نے کہا کہ یہ یوں کہہ رہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، مگر جب کوئی آدمی کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور مال و دولت کی حوس انسان پر چھا جاتی ہے، مال ہی کو آدمی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، دنیا ہی کو آدمی سب کچھ جاننے لگتا ہے، تو پھر اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اس واسطے کسی نے التفات نہیں کیا اس کی اس بات کی طرف، یہ کہاں سے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ میں، ہمارے چوری کرنے والے ٹولے میں بادشاہ ہو؟ اس نے تو ایک بات ہے جو اڑا دی، توجہ ہی نہیں. اس کے بعد میں شاہی محل پر پہنچے، کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، دیوار میں سوراخ کرنے والے نے سوراخ کی، جگہ سونگ کر بتلانے والے نے بتلایا کہ خزانہ یہاں ہے، سب نے مل کر روپیہ نکال لیا اور واپس ہونے لگے. کہ سلطان محمود غزنوی جو ساتھ میں تھے سادہ لباس میں رعایا کی صورت میں، ان کے ساتھ واپسی میں دیکھے کہ کون کس جگہ جا رہا، کون سے گھر میں داخل ہو رہا، صورتوں کو بھی پہچان لیا، جگہوں کو بھی جان لیا اور اب واپس آ گئے. صبح میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں گھر سے ایسی ایسی شکلوں اور صورتوں والوں کو پکڑ لاؤ. سب کو گرفتار کیا اور جکڑی ہوئی صورت میں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. ساری صورتحال رات کی جو کچھ پیش آئی تھی چوری کرنے سے متعلق وہ سنا کر، کیونکہ خود بادشاہ گواہ تھا اس لیے حکم دے دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. مال لینا اور مال لینے کے واسطے جان دینا اور اس پر مستقل چند افراد کا مشغول رہنا، اس کی سزا میں ایک آدھ آدمی کی چوری کی سزا میں فرق ہے اسلام میں. جو لوگ مستقل ڈاکہ زنی کا شیوا اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں، راہ رواؤں کو لوٹتے ہیں، جن کا مشغلہ ہی مستقل چند افراد کی معاونت کے ذریعے سے فساد مچانا اور بگاڑ پھیلانا ہوتا ہے، ان لوگوں کی سزا علیحدہ ہے. تو سب لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں امید و بیم کی کیفیت میں. لیکن جو چہرہ پہچانتا تھا رات کی تاریکی میں, اس کو تھوڑی سی امید بھی تھی, تھوڑا سا خوف بھی, بادشاہ کے جلال کا خوف بھی, اور رات کے اس کے بدلائے ہوئے ہنر کے نتیجے میں امید بھی. آخر کار اس نے بہت لرزتے ہوئے یہ عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. کہا کہ اچھا پیش کر دوں. کہا کہ میں نے رات میں آپ کا چہرہ پہچان لیا تھا اور آپ نے مجھے اپنا ہنر بتایا تھا کہ سزا پانے والوں کے حق میں شفقت و ترحم سے جب آپ کی داڑھی ہل جاتی ہے تو ان سب کو خلاصی مل جاتی ہے. اس واسطے آپ کے اس ہنر کے مظاہرے کا میں منتظر ہوں. یہ کہا بادشاہ کو بھی اس کے اس کہنے پر ہنسی آئی اور اس نے اشارہ کر دیا, سب کو خلاصی مل گئی. اس واقعے کو بیان کر کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج انسان کے پاس ہر قسم کا ہنر ہے. وہ ہنر نہیں ہے جس ہنر پر انسان کو خلاصی نصیب ہوتی, وہ فن نہیں جس کے نتیجے میں انسان نجات پاتا ہے. کسی کے پاس کوئی فن تھا, کسی کے پاس کوئی فن تھا, کسی کے پاس کوئی فن تھا, اور سب کے سب اپنے فن میں مگن تھے. ایک کے پاس فن تھا معرفت کا, ایک کے پاس فن تھا پہچان کا. بس اس کے اس فن نے نہ صرف اس کا اپنا کام بنایا بلکہ اس کے اس فن کے نتیجے میں اوروں کا بھی کام بنا. اس وقت میں انسانوں کے پاس مختلف قسم کے فنون ہیں اور ہر ایک اپنے فن میں مگن ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں. ہر ایک کے پاس دنیا بنانے کی لائن کا فن تھا, مال کمانے کی لائن کا فن تھا, خواہشوں کے مٹانے کی لائن کا فن تھا, ارمانوں کی تکمیل کی لائن کا فن تھا, لیکن خلاصی, چھٹکارا, نجات اور مصیبتوں سے حفاظت کا فن ان کے پاس نہیں تھا. کچھ یہی حال میرے بھائی اور بزرگوں اس وقت میں ہمارا ہے. مال کمانے کا فن خوب ہے, جائیدادیں بنانے کا فن خوب ہے, عہدوں کے حاصل کرنے کا فن خوب ہے, کرسیوں کے پانے کا فن خوب ہے, لیکن وہی فن نہیں ہے جس فن کی تمام انسانوں کو ضرورت تھی اور جس کے واسطے دراصل انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا. جتنے اعمال آج انسانوں سے سرزد ہو رہے وہ سب کے سب نفسانی لائن کی سے تعلق رکھنے والے ہیں. عام طور پر اور ہمارے ساتھ میں حق تعالیٰ جل شانہ کا رشتہ بھی کچھ ایسا عجیب ہے کہ اس وقت میں دنیا میں اپنے اپنے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اور پروردگار ہم سب کے ساتھ ہے. رب العالمین ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, مگر جیسے وہ بادشاہ کو نہیں جانتے تھے ہم اپنے پروردگار کو نہیں پہچان رہے, اور جیسے وہ بادشاہ ساتھ رہتے ہوئے ان کو موقع دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے, اسی طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے بھی دارالامتحان ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی مہلت ملی ہوئی. جب روز قیامت آئے گا تو اس وقت میں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب ہم کو ہلاکت, تباہی اور برباری کی طرف لے جانے والی تھی. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی میں سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو جانیں, اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خلاصی پاتا ہے، نجات پاتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، ہر طرح کا خیر اس کو میسر آتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہر چیز آدمی کو صرف تباہی کا سامان فراہم کرتی. اسی لیے معرفت رب کا اہتمام ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو تو میری معرفت کے حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون کا ترجمہ معرفت کو حاصل کرنے کے واسطے، مگر تھوڑا بہت شدھ بدھ عربی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بولیں گے صاحب یعبدون کا ترجمہ آپ ایسا کیسا کر رہے ہیں. بھائی دیکھو، الفاظ قرآن پاک کے جو ہوتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے وہ معلوم کرنے کے واسطے صرف لغت پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہوتا. ڈکشنری دیکھ لیے، کوئی معنی نکال لیے، کافی نہیں ہوتا. تو معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کے کیا معنی اور کیا مفہوم. حضرات صحابہ سے ثابت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتے ہیں، وہ معلوم کرنا پڑے گا. نری لغت دانی بھی آدمی کو مراد حق کے پانے کے واسطے کافی نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایک فرد کو بھیجا گیا تاکہ وہ کتاب کو سمجھائے، ورنہ خالی کتاب آ جاتی کافی ہو جاتی. امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کو حاصل کرنا. اتنی گفتگو سے معرفت کے حاصل کرنے کی ضرورت کی طرف توجہ دلانی مقصود تھی. اور پھر آدمی اگر پہچانتا ہے تو پھر ہر عمل میں جان بھی آتی ہے، اور اگر نہیں پہچانتا تو اعمال بے جان ہو جاتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں. دیکھو، ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پہلا سبق ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کی فہم کا. پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اس میں تین چیزیں ہیں، ایک پناہ مانگنے والا، ایک پناہ دینے والا، اور ایک وہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو پناہ مانگنے والا اپنی محتاجی کا اظہار کرنے والا، پناہ دینے والا حاجت روائی کرنے والا، اور جس سے پناہ چاہی جا رہی اور پناہ چاہنے کی تعلیم کی گئی ہے وہ ہے جس سے بچنے کی تعلیم متلقین ہے. اب آدمی اس کا ترجمہ کرتا ہے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. لیکن اگر وہ پڑھتے ہوئے یہ بتلانا چاہے کہ دیکھو مجھے کتنا اچھا پڑھنے آتا ہے، اور مقصد کیا ہے، مثلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر اپنے اچھا پڑھنے کا کچھ ایسا تأثر سا قائم ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ مجھے قاری کہنے لگیں، تو مطلب کیا ہوا، طلب عزت، طلب شہرت، اور اپنے آپ کو اوروں کے مقابلے میں اچھا ظاہر کرنا. اگر یہ منشا ہے تعوذ کے پڑھنے میں تو اس نے نہ اپنی ذات کو پہچانا، نہ جس اللہ کا نام لے رہا ہے اس کی ذات کو پہچانا، اور نہ ہی اس کو پہچانا جس سے پناہ مانگی جا رہی. صاحب وہ کیسے، اگر شیطان کو پہچانتے تو سوچتے کہ شیطان سے پناہ کیوں مانگنے کی تعلیم کی گئی، اس واسطے مانگنے کی تعلیم کی گئی ہے اس سے پناہ کہ اس کے اندر ایک ایسی بری صفت ہے جو حکم حق کے آگے جھکنے سے روکتی ہے, اور وہ صفت صفت کبر ہے. اب یہ تعوض پڑھتے ہوئے اگر اظہار کبر کر رہا تو سوچنا چاہیے کہ اصل میں تعوض کے ذریعے سے جہاں شیطان سے پناہ مانگی جا رہی وہیں اس کی اس مضموم صفت سے بھی حفاظت مانگی جا رہی جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا. اسی طریقے سے پروردگار عالم کو نہیں جانا. اگر پروردگار عالم کو جانتا تو اپنے آپ کو تعریف کا مستحق کیسے سمجھتا؟ اس واسطے کہ اسے جو سبق دیا گیا ہے وہ تو الحمدللہ رب العالمین کا سبق دیا گیا ہے. اللہ کون جو تمام تعریفوں کے مستحق ہیں؟ اگر رب اعلیٰ کو نہیں جانتا تو پھر اپنے آپ کی تعریف کروانے کی غرض سے اگر پڑھا یا سنایا تو اس نے اللہ کو بھی نہیں جانا, اور جب اس نے اللہ کو نہیں جانا تو اپنی ذات کو بھی نہیں جانا. مگر میں پناہ مانگتا ہوں یعنی اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا تھا, عاجزی اور انکساری کا جو اظہار ہونا تھا وہ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانا. اور جب تینوں کو نہیں جانا تو اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو عمل ہوا وہ عمل بتلاؤ عبادت کہلائے جانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے واقعتاً کہ کس درجے ہمارے اندر بے شعوری اور کس درجے ہم لوگ حقیقتوں سے دور جا پڑے. ہزاروں مرتبہ تعوض ہوا لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ پناہ جو مانگی جا رہی آخر کاہے کے واسطے مانگی جا رہی. معرفت کے ذریعے سے عمل میں جان آتی ہے, اور اب تو یہ بے جان ہو چکا. تمام اعمال کا یہی حال ہے. تقریر کا عمل ہے, اگر معرفت نہیں ہے تو تقریر کا عمل بے جان ہے. تصنیف کا عمل ہے, اگر معرفت نہیں ہے تو تصنیف کا عمل بے جان ہے. دیگر اعمال کی لائن میں نے بھی غور سے سنے, ہر چیز کو ہم لوگ جان رہے ہیں اسی کو نہیں جان رہے جسے جاننا چاہیے. البتہ مان ضرور رہے ہیں لیکن وہ ماننا بھی چونکہ بغیر جانے کے ہیں اس بات سے وہ ماننا بھی بے جان چل رہا. اسی لیے حضرت خواجہ عدید الحسن مدذور رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مصرع مجھے بار بار یاد آتا رہتا ہے, لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا. تو میرے بھائیو اللہ کو جاننا, اللہ کو پہچاننا, اب اس کو کیسے جانا جائے, کیسے پہچانا جائے, اب اس کے واسطے لمبی چوڑی تفصیل ہے. مختصراً اتنا عرض ہے کہ دیکھو بہت ساری چیزوں کو جاننے پہچاننے کے ہمارے پاس اصول ہیں. دھواں اٹھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آگ لگ رہی ہے, کہیں آگ چل رہی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کسی نے آگ لگائی ہے. اگر فوراً بلب آن ہوا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نے بٹن آن کیا. تو مختلف چیزوں سے ہم پہچان لیتے ہیں. انسان میں نرمی ہے, انسان میں سختی ہے, اس کے دل میں سختی پائی جاتی ہے یا نرمی پائی جاتی ہے, کسی نے دیکھا اس کے کہ اس کے دل میں سختی ہے کہ نرمی ہے؟ لیکن بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, یہ بڑا سخت انسان ہے, یہ بڑا نرم دل انسان ہے. کیسے بولتے ہیں؟ آثار کو دیکھ کر, اس کے آثار کو دیکھ کر, اس کی گفتگو کو دیکھ کر, اس کے چہرے بشرے کو دیکھ کر. کبھی ہم نے دل میں خوشی دیکھی, کبھی ہم نے دل میں غم دیکھا, لیکن بولتے ہیں کہ فلانا غمزدہ ہے, فلانا بہت خوش ہے. کیا دیکھ کر بولتے ہیں؟ آثار کو دیکھ کر بولتے ہیں. تو اس کے مغموم ہونے کی معرفت, اس کے مسرور ہونے کی معرفت, اس کے نرم دل ہونے کی معرفت اور اس کے سخت دل ہونے کی معرفت کیسے حاصل ہو رہی؟ آثار کے ذریعے سے حاصل ہو رہی. اللہ نے جگہ جگہ پورے عالم میں ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں اور اربوں اپنی نشانیاں قائم کر رکھی ہیں کہ ان کو دیکھو اور مجھے پہچانو, ان کو دیکھو اور مجھے پہچانو. اسی لیے آیات اللہ کی دو قسمیں ہیں. ایک آیات اللہ کلام کی صورت میں, قول کی صورت میں, اور دوسرے آیات اللہ فعل کی صورت میں. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا, یہ قول الہی ہے. ہمارے حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, قرآن قول الہی ہے اور کائنات فعل الہی ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی آیات اللہ, اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی آیات اللہ ہے. اور جیسے قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا, ایسے ہی فعل الہی کی بھی کوئی ایک نشانی نہیں بنا سکتا. سورۃ الشمس جیسے کوئی نہیں بنا سکتا, باہر دہکتا ہوا نکلتا ہوا سورج جیسا بھی کوئی نہیں بنا سکتا, باہر دہکتا ہوا نکلتا ہوا سورج جیسا بھی کوئی نہیں بنا سکتا. سورہ شمس ایک سورج ہے, اس جیسا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اور اس کی جو خارج میں نشانی اور آیت اللہ نے نکال رکھی ہے, جسے ہم الشمس کہتے ہیں عربی میں, سورج کہتے ہیں اردو میں, ویسی بھی کوئی نشانی کوئی آیت کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اب اس اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ آیت الہی ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے, آیتوں سے ہے کائنات بھری, چلتے پھرتے پڑھا کرو قرآن. آیتوں سے ہے کائنات بھری, چلتے پھرتے پڑھا کرو قرآن. خود ہمارا جو سراپا ہے نا, بہت بڑی آیت ہے. ایک آیت نہیں, اس کے اندر ہزاروں لاکھوں آیتیں چھپی ہوگی, مگر کوئی پڑھے تو انسان کو. اکثر جمال میں ایک شعر ہے, بسیرا کرنے والوں ظلمتوں میں, انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا, اسی کی زبان سے بولا, یہ تلفظ ہے, یہ شعر کہا جا رہا ہر انسان کی اس کی اپنے زبان سے. بسیرا کرنے والوں ظلمتوں میں مجھے دیکھو, ہدایت کا دیا ہوں. ہدایت کا چراغ ہے انسان کا سراپا, اگر وہ یہ چاہے کہ راہ پالے حق کی اور معرفت حاصل کر لے پروردگار کی اور حقیقتوں کو جان لے اپنی اور اپنے پیدا کرنے والے کی, تو اپنے سراپا پر غور و فکر کر لے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم دکھائیں گے ان کو ہماری نشانیاں ان کے انفس میں, ان کے آفاق میں, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. تو معرفت الہی کے لیے آیات الہی میں تفکر و تدبر کا ایک طریقہ ہے, اور دوسرا مختصر سا کار آمد طریقہ آسان تر وہ یہ ہے کہ معرفت رکھنے والوں کے ساتھ رہنا. عارفوں کی معیت میں عرفان ملتا ہے, ہنر رکھنے والوں کے پاس آدمی رہے تو ہنر ملتا ہے, مال والے کے پاس مال ملے گا, لباس والے کے پاس لباس ملے گا, دودھ والے کے پاس دودھ ملے گا, معرفت والے کے پاس معرفت ملے گی, اللہ والے کے پاس اللہ ملے گا. اور یہ سب سے زیادہ عافیت کا راستہ ہے. ایک گزارش تو یہ پیش کرنی تھی, ہمارے دائی کی خواہش کے پس منظر میں, کہ ابھی آتے ہوئے انہوں نے فون کرتے ہوئے کان میں یہ بات ڈالی ہمارے فون کے ذریعے سے, کہ صاحب اس عنوان پر کچھ گفتگو ہو جائے. دوسری جو بات, چونکہ یہاں بہنیں بھی خاصی آتی ہیں اور وہ مضمون بہنوں اور بھائیوں دونوں سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں, ان کا حساب کتاب کرنا تو بہت مشکل ہو گیا کہ ان کی تعداد کیا ہے. اس واسطے کہ ایک ہوتی, دو ہوتی, دس ہوتی, بیس ہوتی, پچاس ہوتی, سو ہوتی تو گنا دیتے. اس وقت میں تو کیا خوبی ہے وہ سوال کرنے کو جی چاہ رہا, ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں خوبی کیا ہے وہ معلوم کرنے کو جی چاہ رہا, اور آنکھیں ترس رہے ہیں کہیں کوئی خوبی دکھائی دیتے. کسی کی نماز کو دیکھو تو اس کی نماز میں خوبی نہیں دکھ رہی, کسی کی زکات کو دیکھو تو اس کی زکات میں خوبی نہیں نظر آ رہی, کسی کی زکات کو دیکھو تو اس کی زکات میں خوبی نہیں نظر آ رہی, کسی کے حج کو دیکھو تو اس کے حج میں خوبی نہیں دکھائی دے رہی. بظاہر یہ معلوم ہوتا, صاحب نماز پڑھ رہے ہیں خوبی نہیں ہے کیا, یہ زکات دے رہے ہیں یہ خوبی نہیں ہے کیا, تو خوبی کیا ہے وہ پوچھنے کو جی چاہ رہا. مگر کب سمجھ میں آئے گا یہ؟ اس وقت میں سمجھ میں آئے گا جبکہ کسی ایکس رے مشین کے سامنے اپنے ان اعمال کو رکھا جائے جنہیں ہم خوبی سمجھتے ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ صاحب اس کے اندر کہاں داغ ہیں, کہاں دھبے ہیں, کہاں کنکر آ گیا, کہاں سوراخ پڑ گیا, کہاں خرابی پیدا ہو گئی, یہ پتہ چلے گا. تو بہرحال ان سب کا احاطہ تو کسی ایک آدھ مجلس میں نہیں کر سکتے, بلکہ کئی مجلسوں میں بھی نہیں کر سکتے. مردوں اور عورتوں میں جو بعض خرابیاں پائی جا رہی ہیں, سرسری طور پر ان کی کچھ نشاندہی اس آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کرنا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں. ترجمہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, تقریباً مکمل اس کا ترجمہ ہے, عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں. وللرجال علیہن درجہ, البتہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک گنا فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم, یہ تھوڑا سا مرتبہ مرد کا عورت کے مقابلے میں کیوں بڑھایا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم عزیز ہیں, حکیم ہیں, غلبے والے ہیں ہم, مختار کل ہیں ہم, جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. باقی ان کا کرنا یہ کوئی خلاف عقل نہیں, وہ حکمت والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس کو بڑھانا, کس کو گھٹانا, کس کو اونچا درجہ دینا, کسی کو اس کا ماتحت بنانا چاہیے, وہ حکمت والے ہیں. اس کی روشنی میں جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے, یہ عرض کرنا ہے کہ ہم پہلے تھوڑا سا جائزہ لیں ایام جاہلیت میں خواتین کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا تھا, اور اسلام آنے کے بعد میں خواتین کو اسلام نے کیا دیا. پھر ہم یہ سوچیں کہ ایام جاہلیت کا وہ حال تھا, اسلام آیا تو اس نے یہ حقوق دیے, اب میں ایام اسلام میں ہوں, اسلام کے آنے کے بعد ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حق میں جو ایام اسلام ہیں عملی اور معاشرتی حساب سے میرے حق میں ایام جاہلیت بن رہے ہوں. یہ سوچنے کی چیز, غور کرنے کی. چنانچہ کیا حال تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عورت کو گھر کے سامانوں کی جیسی حیثیت ہوتی ہے, استعمال کے سامان کی, گھر کی عورت کو وہی حیثیت دی جاتی تھی. اور دوسری کیا بیماری تھی؟ دوسری بیماری ایام جاہلیت میں یہ تھی کہ عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا, جس کے پاس چاہتے تھے بھیج دیتے تھے, جس سے چاہتے تھے نکاح کر دیتے تھے, اس کی مرضی نامرضی کا کوئی اعتبار نہیں تھا. وہ راضی ہو تب بھی جانا ضروری, اور وہ راضی نہ ہو تب بھی جانا ضروری. یہ دوسری بیماری تھی. تیسری بیماری کیا تھی؟ عورت کا جو کچھ مال ہوتا تھا مرد اس کو اپنی ملکیت تصور کرتا تھا, جیسا چاہتا تھا اس میں تصرف کرتا, جہاں چاہتا اس کو خرچ کرتا, جب چاہتا اس کو استعمال کر لیتا, عورت سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں, اور اگر خرچ کر لے تو عورت کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ میرے مال کو کہاں اور کیوں استعمال کی. اور جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کا حصے دار نہیں سمجھا جاتا تھا, میراث کی وہ مستحق نہیں سمجھی جاتی تھی. اور کیا بیماری تھی؟ عورتیں اگر قتل کر دی جائیں تو اس کے معاوضے میں نہ قتل کیا جاتا تھا نہ معاوضہ دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اور جو بیماری تھی وہ یہ کہ بچی پیدا ہونے کو خراب سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، ذلت اور رسوائی کا سامان سمجھا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں جس کو بیٹی پیدا ہوئی وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتا تھا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا، غصے کے مارے دانت پیسنے لگتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے یہ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جب اسے اطلاع دی جاتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے کے مارے دانت بھینچنے لگتا تھا اور لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ اور کیا معاملہ ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ میں، بچی اگر پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دینا اعزاز کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب پوچھی جائے گی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ یہ خرابیاں تھیں، اور بعض بعض جگہوں پر مرد کے انتقال پر عورت کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور جو حالت تھی وہ یہ کہ دین و مذہب میں اس کا کوئی مقام نہیں، ایک ناپاک جانور سمجھی جاتی تھی، دین میں مذہب میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کو عبادت کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض جگہوں پر تو لوگ اس کو درجہ انسان بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ حالات تھے ایام جاہلیت میں، اسلام آیا تو انسان کا درجہ دیا، مرد کے برابر قرار دیا، اس کی مرضی کا اعتبار کیا، اس کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی، اس کی اپنی مرضی کے حساب سے شادیوں وغیرہ کے سلسلے میں پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اگر کسی چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا جائے تو اسلام میں قانون یہ ہے کہ بڑی ہونے بالغ ہونے کے بعد میں اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو باقی رکھے چاہے تو توڑ دے، مال میراث کا اسے حقدار قرار دیا گیا، قتل کرنے کو ایسا ہی جرم قرار دیا گیا جیسے مرد کو قتل کرنا جرم ہے، زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیا گیا، ماں باپ کے اور مورثین کے مال میں حصے دار قرار دی گئی، اس کے پاؤں تلے بچوں کے حق میں جنت بتلائی گئی، اور دین میں مساویانہ مکمل درجہ دیا گیا، دین میں کوئی فرق نہیں ہے، مکمل مساوات، جتنا ثواب نماز پڑھنے پر مرد کو ملے گا اتنا ہی عورت کو ملے گا، اور جس کا دین زیادہ ہوگا وہ زیادہ درجے والا ہوگا، مرد کا دین اگر کم ہے عورت کا دین زیادہ ہے تو عورت اونچی اور مرد نیچا، دین میں مساوات، دنیاوی معاملات میں بھی بہت حد تک مساوات ہے، صرف نگرانی نگہداشت اور اس بنیاد پر کہ اس کے مصارف مرد کے اوپر ڈالے گئے ہیں، اس کو اس کے حق میں حاکم اور نگران اور نگہبان مقرر کیا گیا۔ یہ تو ایک سرسری سا جائزہ تھا کہ اسلام نے کیا دیا، اس کے باوجود اگر عورتیں اسلام کی قدر نہیں کرتی تو کس قدر ناشکری کی بات، جو کچھ اسلام نے دیا خواتین کو تاریخ عالم میں کسی نے نہیں دیا، کسی اور مذہب نے یہ چیز نہیں دی جو مذہب اسلام نے خواتین کو دی۔ اب وہ ایام جاہلیت کے حالات بھی آپ نے سنے، اور اس کے بالمقابل اسلام کا منشا بھی ہم نے سنا، ذرا ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اب ہمارے حالات کیا ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عورتوں کی چیزوں کو اپنی ملکیت ہم سمجھ رہے ہوں، آئے دن شکایتیں آتی رہتی، امی نے ہار ڈالا تھا اور میاں محترم نے بیچ ڈالا، بہن نے انگوٹی دلائی تھی اور میاں صاحب نے بیچ کے کھا لی، رشتے داروں نے بہت کچھ سامان دیا تھا اور شوہر صاحب نے اسے بازار میں نیلام کر ڈالا، تو کس کی چیز ہے اور کیسے استعمال کر رہے، یہ تو ایام جاہلیت کی بیماری ہے جو مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ عورت کے مال کو مرد اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ آج اسلام آئے ہوئے 1500 سال ہو چکے، قرآن کی روشنی عالم میں پھیلے ہوئے 1500 برس کی مدت گزر چکی اور ہمارا تعلق اسی مذہب سے ہے, اور اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ خرابی اور بگاڑ موجود ہے کہ عورتوں کی ان کی اپنی ذاتی چیزوں کو مرد اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر جیسا چاہتے ہیں ویسا استعمال کرتے ہیں. ایک ہے عورت کا اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ اس وقت میں آپ کو ضرورت لاحق ہے, میرے پاس یہ مال موجود ہے, آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی راحت میری راحت, آپ کا غم میرا غم, آپ کی تکلیف میری تکلیف, مجھے آپ کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی, میرے پاس یہ سامان رکھ کے میں کیا کروں, آپ کو راحت مل جائے تو مجھے راحت مل جائے, آپ اس سامان کو بیچیے, اس کے ذریعے سے ضرورتوں کی تکمیل کر لیجئے اور اپنے ذہن کے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر لیجئے. اگر عورت نے اپنی طرف سے پیشکش کر دی بہت اچھی بات ہے اور شوق سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں اب وہ قصہ نہیں ہے, وہ محبتیں تو جا چکی ہیں جو پہلے تھیں, اللہ ماشاءاللہ اب کسی میں ہوں گی تو ہوں گی, اب محبتیں آ بھی کیسے سکتی ہیں, پہلے دن سے لڑائیاں شروع ہیں گھر میں, نفرتوں کا بازار سگرم ہے, طبیعتوں میں غیر معمولی دوری ہے, اتنا قریبی رشتہ کوئی دوسرا نہیں لیکن مزاجوں میں اتنی دوری کہیں اور دکھائی نہیں دے رہی. بھائی اس بیماری کو نکالنا ہے, دوسرے کی چیز کی بلا اجازت, دوسرے کی چیز کا بلا اجازت استعمال کر لینا یہ تو چوری ہے, اگر اس کے چوری چھپے ہوا ہو, نہیں اس کے سامنے زبردستی لے لیا گیا تو یہ تو ڈاکا ہے. کتنا گھناؤنا جرم ہے یہ. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ ناجائز مال اگر پیٹ میں داخل ہو چکا ہے تو اس کا نکال دینا اچھا ہے جان بچانے کے مقابلے میں. ایام جاہلیت میں وہ جھاڑ پھونک کرنے والا ایک آدمی کسی جگہ جھاڑ پھونک کھینچ آتا تو کچھ فائدہ ہو گیا, لیکن جب وہ اسلام قبول کر چکا تو ادھر سے اس کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر پہچان کر کے اس سے ہم کو فائدہ ہوا تھا کوئی چیز اسے دے دی, وہ لا کے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رکھ دی کہ اسے استعمال کیجئے, اس واسطے کہ بھوک فقر فاقہ بہت تھا اس وقت, بھوک کی شدت کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اپنے پاس کا خادم ہے, میرے مزاج سے واقف ہے, میرے استعمال کے قابل ہی چیز لایا ہوگا, یہ کہہ کر بغیر پوچھے کہ استعمال کر لیا. جب اس نے کہا کہ اسے استعمال کر لیجئے تو انہوں نے دریافت نہیں کیا کہاں سے لایا کیسے لایا, استعمال کرنے کی اس کی خواہش پر استعمال کر لیا. اب کھانے کے بعد میں, تھوڑا سا کھانے کے بعد میں خادم نے پوچھا, ہمیشہ آپ مجھ سے جب میں کوئی چیز لے آتا تھا تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے لائے اور کیسے لائے, لیکن اب کی دفعہ آپ نے نہیں پوچھا, آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ارے ہاں مجھے پوچھنا چاہیے تھا, اصل میں بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے استعمال کر لیا وہ بھی تھوڑا سا. اب خادم نے یاد دلایا تو فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں سے لایا اور کیسے لایا, تو کہا کہ میں وہ تنتر منتر کرتا تھا پہلے اور وہاں سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ دیا تو اس سے لا کے کھلایا. کہا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر ڈالا, بس انگلیاں ڈالیں اور قے کرنی شروع کر دی. پہلے ہی پیٹ میں کچھ نہیں, دو چار نوالے جب پیٹ میں جاتے ہیں بھوک کی شدت میں تب اس کو باہر نکالنا کوئی آسان کام ہے, پتہ نہیں کدھر جا کے پھنس گئے. اب قے کر رہے ہیں نکلتا نہیں, قے کر رہے ہیں نکلتا نہیں, پانی ڈال رہے ہیں پھر قے کر رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں پھر قے کر رہے ہیں, اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو رحم آ رہا. کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیٹ میں گئے ہوئے نوالے کو نکالنے کے واسطے اپنے آپ کی جان نکال دیں گے. فرمایا کہ ہاں, مشتبہ اور ناجائز مال کو پیٹ میں سے نکالنے کے واسطے اگر مجھے جان بھی نکال دینے کی ضرورت پڑے تو میں نکال دینا چاہتا ہوں. وہ جانتے تھے کہ ناجائز چیز سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا, وہ جانتے تھے کہ حرام چیز کا استعمال کرنے والے لوگوں کا سب سے پہلا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا, لیکن اس وقت میں چیزوں کا ناجائز استعمال علی العموم چلنا شروع ہو گئے, تو یہ خرابی ہے معاشرے میں, اسے زائل کرنا ہے. دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی ہے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی. زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا ایام جاہلیت میں, ان کہنے آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں اتنا شقی القلب آدمی کون ہوگا. دیکھو آج بھی یہ عمل جاری ہے, بس ذری سی صورت بدل گئی ہے اس کی, تھوڑی سی اس کی صورت بدل گئی. اب ڈاکٹروں کو لے جا کے بتا رہے ہیں, صاحب ذرا دیکھ کے بولو بچہ ہے بچی ہے, ابھی اندر ہی ہے, ان ماں کے پیٹ میں ہے, اور تحقیقاتی ٹیم کے پاس لے جا کے اس کے معائنہ کرا کے پوچھوا رہے ہیں کہ صاحب اس میں بچہ ہے یا بچی. بولے بچی کے نشانات پائے جا رہے ہیں, تو بولے اسے ساقط کر دو. یہ تو وعدہ خفی ہے, چھپا ہوا دفن کر دینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام جاہلیت کی یہ بری رسم اسی کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے کہ بچیوں کو وہ لوگ ناپسند کرتے تھے, آج ہم نے بھی بچیوں کو ناپسند کرنا شروع کر دی. ایک پیدا ہو گئی تو بھی ناراض ہیں. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ایک صاحب آئے, بھائی صاحب آئے, ایک صاحب کے بھائی صاحب آئے اور آگے کہنے لگے کہ صاحب ہمارے بھائی کو بیٹی پیدا ہوئی اور تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا وقفہ ہو چکا, بھائی صاحب بھی گھر ہی میں رہتے ہیں, بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اس درجے ناراض ہیں کہ آج تک اتنا وقت گزر چکا اپنی بیٹی پہ ایک نگاہ ڈال کے نہیں دیکھے کہ کیسی ہے. بتائیے کہ یہ ایام جاہلیت کی بیماریاں اگر اس دور میں ہمارے پاس میں قرآن رکھ کر, اسلام رکھ کر, ہدایات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر, نور اسلام رکھ کر اگر ہوں گی تو آخر کیا ہوگا انجام اس قسم کے ماحول و معاشرے کا. ایک پیدا ہو گئے تو چلو انگیز کر لیا, دو پیدا ہوتی ہے تو عورت پر مصیبت آ جاتی ہے. ارے بھائی عورت کیا کرے گی بچیوں کے پیدا ہونے کے سلسلے میں, عورت کیا کرے گی, اس کا کوئی اختیار چلتا ہے اس کے مقابلے میں؟ تو آپ حاکم ہیں, تمہارا اختیار کیوں نہیں چلاتے؟ بچوں کا دینا اللہ کے قبضے میں, بچیوں کا دینا اللہ کے قبضے میں, بچوں اور بچیوں کا دینا اللہ کے قبضے میں, نہ بچہ دینا نہ بچی دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں, انسانوں کے اختیار میں کہاں ہے؟ پھر آنے والی عورت پر ناراض ہونے کا کیا مسئلہ ہے, اور لائی جانے والی بیوی کے ساتھ میں یہ سلوک شوہر کا کیسا؟ معلوم یہ ہوا کہ بچیوں کی پیدائش کو لوگ ناپسند کر رہے, بہت بڑی خرابی ہے. اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہم ناپسند کر رہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کے اس کو ناپسند مت کرو اور اس کا مذاق مت اڑاؤ, اس کا تمسخر مت کرو. کسی کا کان کٹا ہوا ہو, کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہو, کسی میں جسمانی کوئی عیب ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تحقیر و تذلیل مت کرو. بولے کیوں؟ جس کی جیسی شکل بنی ہوئی ہے وہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی. اب اگر کوئی اس کی تحقیر کرتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تحقیر کرتا ہے. تو اس بیماری کو بھی زائل کرنا ہے. مال وراثت عورتوں کو نہیں دی جاتی تھی, مال وراثت عورتوں کو دیا نہیں جاتا تھا, آج بہنوں کو بھائیاں میراث نہیں دے رہے. گھر کے مرد دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں کو دیتے ہی نہیں. بھئی یہ سب کے سب جو خرابیاں ہیں وہ ایام جاہلیت کی ہمارے لیے قطعی زیب نہیں دیتی کہ اس قسم کی کوئی چیز ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں پائی جائے. اس لیے اس موقع پر صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے صحیح علوم حاصل کرتے ہوئے, مرضیات الہیہ سے واقفیت و آگاہی حاصل کرتے ہوئے, نبوی ہدایات کی روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کا اہتمام کرنا. جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہم عورتوں کو وہ مقام دیں, اور عورتیں جو مقام اسلام نے مردوں کو دیا وہ مقام مردوں کو دیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتیں اپنے حقوق ادا کریں, مرد اپنے حقوق ادا کریں. سارا معاشرے میں بگاڑ یہ حقوق کے سلسلے میں کوتاہیوں کے نتیجے میں, ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کر دے معاشرہ پاکیزہ بن گیا. لیکن سب یہ چاہتے ہیں کہ میرا حق تو مجھے ملے لیکن میں کسی اور کا حق ادا نہ کروں. سارا جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سارے فساد کی جڑ اور بنیاد یہ ہے. مردوں کے بھی بہت حقوق ہیں اور عورتوں کے ذمے بہت کچھ پاس و لحاظ رکھنا ہے اس کا. بہت اونچا درجہ ہے, بہت اونچا مرتبہ ہے مردوں کا. مشکل ایسے اجتماعات میں یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک طرف بات صرف ایک موضوع پر, ایک پہلو پر نہیں بولی جا سکتی, اس واسطے کہ صرف عورتوں کے فضائل سنا دیے تو مردوں کو پریشانی ہے گھر جانے کے بعد. آپ دیکھیں آج سنیں مولانا صاحب کیا بولے, اور اگر صرف مردوں کو سنائے, مردوں کے فضائل سنائے, تو یہ جانے کے بعد میں گھروں میں دیکھو شیر بن جاتے ہیں کہ تم کو ہمارا مقام نہیں معلوم, ہمارا مرتبہ نہیں معلوم, ہماری حیثیت نہیں معلوم. اس واسطے دونوں کے حقوق کو جاننا, مرد کا اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے کہ حدیث میں آیا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جائے اور وہ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس کی اپنی بیوی کے مرنے کے وقت میں اس سے راضی تھا, تو ایسی عورت کو حق تعالی جل شانہ سیدھا جنت میں داخل کر دیں. کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا, یعنی اگر جنت چاہتے ہیں تو اس کی اطاعت کرنا, مگر اطاعت بھی کیسی, حدود شریعت میں رہتے ہوئے. آپ جا کے بولیں گے ہم بار بار فتح منزل میں خواتین کا خطاب سنتے ہیں, اس واسطے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. بڑے شوق سے آپ نے موٹے کپڑے کے کا شلوار, موٹا موٹا کپڑے کی خمیز بنائی اور شاندار اچھا قسم کا ایسا برقع بنا لیا کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے جسم کو ڈھانک دیتا ہے. اب باہر نکلنا چاہیے تو ارادہ کیا کہ بس برقع پہن کے نکلوں. اب میاں کہہ رہے ہیں برقعے میں میرے پیچھے بیٹھ کے تم چلتے, میری کیا عزت رہ جائیں گی میرے دوستوں میں, کون سی اولڈ ماڈل قسم کی خاتون سے کر لیا میاں نکاح تو. اب وہ اصرار کر رہے کہ صاحب فیشنیبل رہنا, بے پردہ نکلنا. اب یہاں شوہر کی اطاعت نہیں, حدود شریعت میں رہتے ہوئے شوہر کی اطاعت کرنا. اور بہت ساری عورتیں ہیں مردوں کے مقابلے میں شیر بنی ہوئی, یہ پابند بنانا چاہتے ہیں وہ بننے کے واسطے تیار نہیں. عجیب حال ہے. ایک حافظ صاحب نے اپنے صاحبزادے کے واسطے ایک خاتون کے گھر پر ان کی بیٹی دیکھنے کے واسطے گئے. یہ پابند لوگ بیٹی کو دیکھا کہ اس کا لباس بھی فیشنیبل ہے, بیٹی کی اماں کو دیکھا کہ اس کا لباس بھی نیم لباس ہے, ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, پیٹ کھلا ہوا ہے, پیٹ کھلی ہوئی ہے. بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس پورا جسم ڈھانکنے والے لباس کا رواج ہے, ہم اس بچی سے شادی کرنے کے واسطے تو تیار ہیں اپنے بیٹے کے واسطے, لیکن یہ ہمارے پاس بلوز وغیرہ نہیں چلے گا, کرتا پہنانا پڑے گا, فل آستین کا. تو بیٹی کی ماں کہہ رہی ہمارے میاں بولتے بولتے تھک گئے, ہم ان کی نہیں سنے تمہاری سنتے ہیں. تو کہیں مردوں میں خرابی چل رہی, کہیں عورتوں میں خرابی چل رہی, یہ کس کا حال ہے؟ قرآن کو ماننے والے کا, حدیث کو ماننے والے کا, اللہ کو ماننے والے کا, رسول کو ماننے والے کا, آخرت کا تصور و عقیدہ رکھنے والے کا یہ حال ہے. لانے کے واسطے پہلا دیا ہوا سبق پیش نظر رکھنا کہ پہلے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق بہتر, مضبوط, اچھے سے اچھا قائم کرنا ہے, اور ان کی ذات کو خوب جاننا پہچاننا ہے ان کی صفات کے ذریعے سے, اور ان کی معرفت رکھنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے ذریعے سے. حق تعالی جل شانہ ہم سب کے حق میں ہر طرح کے خیر کا معاملہ اور فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. وصلی وسلم.